بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. حضرات محترمین, بزرگان محترم اور سامعین کرام, یہ آپ کے ٹورنٹو میں اور کینیڈا کے اندر حاضری ہے اور اس موسم میں اور اس وقت حاضری فقط ذاتی ضرورت کی بنا پر تھی. یہاں پر آپ کے اس مسجد کے اندر حاضری ہوئی اور آپ حضرات سے ملاقات ہوئی. آپ میرے لیے کوئی اجنبی نہیں ہیں, نہ نامانوس ہیں. میں بذات خود بنگلہ دیش متعدد بار گیا ہوں, تقریباً 20-25 مرتبہ, اور اکثر و بیشتر جانا ہوتا ہے. بنگلہ دیش کے جو چوٹی کے عالم تھے, حضرت حافظ جی حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا تاج الاسلام صاحب, یہ میرے دادا کے شاگرد تھے اور بنگلہ دیش میں انہوں نے بہت کام کیا ہے, علمی خدمات انجام دی ہیں اور علم کی بہت خدمت وہاں پر انہوں نے کی ہے. تو بیشتر بنگلہ دیش جانا ہوتا ہے اور بنگلہ دیش کے تمام ہی خطوں میں اور تمام ہی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا. تو آپ حضرات کوئی اجنبی نہیں ہیں اور میں بھی آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں. البتہ زبان کا فاصلہ حائل ہے درمیان میں. میری بدقسمتی کہ میں آپ کی زبان نہیں سیکھ سکا. اتنا بنگلہ دیش آمد رفت ہوئی. میرے یہاں دیوبند میں ہمارے مکان پر جو طلبہ رہتے تھے وہ بھی بنگلہ دیشی تھے, اور ایک بڑی جماعت مسجد بیت المکرم ہے ڈھاکہ میں, اس کے خطیب اور بڑے بنگلہ دیش کے عالم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھائی حضرت مولانا عبید الحق, یہ میرے والد کے ساتھیوں میں تھے اور درس کے ساتھی تھے. ان کے بیٹے اور صاحبزادے دونوں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے, ہمارے گھر پر ہی مقیم تھے. وہاں 6 سال تک ہمارے گھر پر رہے ہیں. بہرحال خدا تعالیٰ مجھے کہنے کی کچھ اور آپ حضرات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات وہی ہے جو کسی شاعر نے کہی, زبانِ یار من ترکی و من ترکی نبی دانم, کہ میرے محبوب کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا. لیکن جہاں ایمان کا تعلق ہے اور ایمان کی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان بھائی بندی ہے, تو انشاءاللہ فہم اور خدا تعالیٰ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. مترجم بھی یہاں پر موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسان اور اس معاملے کو سہل فرمائے ان کے لیے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے, آیت ایک آپ کے سامنے پڑھی ہے, اسی کے ملتی جلتی اور اسی سے متعلق آیت ابھی یہاں پر امام صاحب نے بھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی تقویٰ سے متعلق. جناب حق جل مجدہو کا کلام ہو یا حق تعالیٰ جل مجدہو کی کوئی بھی چیز تخلیق کردہ اور پیدا کی ہوئی ہو, اس میں اثر اور تاثیر رکھ دی. تاثیر اور اثر ہر ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اس کائنات کی ہر چیز کے اندر رکھ دی گئی ہے. وہ چاہے ہمارے استعمال کی چیزیں ہوں, وہ ہمارے کھانے پینے سے متعلق ہوں, وہ آب و ہوا ہو, وہ معاملات ہوں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اثر اور تاثیر رکھی. جس چیز کی بھی تخلیق فرمائی ہے, بزرگوں کے کلام کے اندر اثر رکھا, اہل علم کے کلام کے اندر اثر رکھا, اہل تقویٰ اور اہل دل کے کلام کے اندر تاثیر رکھ دی. ابھی آپ نے میرے دادا حضرت محدث العصر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی بات سنی اور ان کا تذکرہ سنا. بر صغیر ہند و پاک میں 13ویں صدی کے اندر اتنا بڑا محدث کوئی پیدا نہیں ہوا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا اور خدا تعالیٰ نے علم کے اندر گہرائی عطا فرمائی تھی. उनकी शादी का वाकया बड़ा अजीब व गरीब है। दादा की उम्र 44 साल हो गई थी, 40 पर 4, और शादी नहीं की थी। दाढ़ी का एक हिस्सा सफ़ेद हो गया था, तो उनके असातिज़ा उनसे कहते शादी कर लीजिए, तो फरमाते थे कि मेरी शादी हो गई। कि कहाँ हो गई? फरमाते थे कि किताब से मेरा निकाह हो गया, इल्म से मेरी शादी हो गई, और हाजत नहीं है। अपने उस्ताद हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी, जो तमाम ही अकाबिर देवबंद के उस्ताद हैं, हजरत अकदस मौलाना अशरफ अली थानवी, हजरत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्ला साहब वगैरह वगैरह, अल्लामा कश्मीरी, इन सब के उस्ताद हजरत मौलाना महमूद हसन साहब हैं। तो हजरत मौलाना के हुक्म पर अल्लामा कश्मीरी ने शादी की। जब शादी की तो मेरी दादी की उम्र 17 साल थी और दादा की उम्र 44 साल थी। जब सुबह को दौरे हदीस में आए हैं सबक के लिए, जिस रात निकाह हुआ उसकी सुबह को, तो सबक पढ़ाने के लिए आए फजर के बाद, तो तलबा से फरमाया कि भाई आलम निसा अजीब आलम है। अच्छा जी, कि उन्हें तो क्या मतलब था इन चीज़ों से? तो फरमाया कि आलम निसा अजीब आलम है, यानी औरतों की दुनिया अजीब दुनिया है। तो हमारी दादी थी जिनसे शादी हुई थी, उनको हमें देखने और उनकी खिदमत करने की तौफीक हुई है, सआदत हासिल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बयान करती थी शाह साहब के मुतालिक और दादा के मुतालिक तफसीलात। फरमाती थी कि खाना खाते हुए शाह साहब नज़र किताब के ऊपर होती थी, हम खाना रख दिया करते थे तो 3-3 बार खाना वापस जाता था, ठंडा हो जाता था, तवज्जो नहीं होती थी। एक मरतबा खाना उनको पेश किया गया तो सामने दीवार पर कौवा आकर बैठ गया, तो शाह साहब ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उसके सामने डाला, वो दीवार से उतर कर आया और रोटी का टुकड़ा देकर फिर चला गया। जेब से शाह साहब ने अपनी घड़ी निकाली और टाइम देखा और घड़ी रख ली। अगले दिन, दूसरे दिन ठीक उसी वक्त फिर वो कौवा दीवार पर आ गया, तो उसे देखकर मुस्कुराए और फरमाया कि भाई तेरी रोज़ाना दावत नहीं की, वो तो हयातुल हैवान में कमालुद्दीन दिमियरी ने लिखा है कि तू वक्त का बहुत पाबंद होता है, उसे ही देखने के लिए, मैं आजमाने के लिए ये मैंने किया था। तो इस तरह के वाकयात सुनाती थी। फरमाती थी कि जब शादी होकर मैं आई तो शाह साहब दारुलूम से अपने कमरे से घर पर नहीं आते थे, हफ्ते हफ्ते गुजर जाते थे, तो महल्ले की औरतें आकर मेरे पास रोती थीं, दादी के पास, और कहा करती थी कि तुम्हारी किस्मत फूट गई, एक तो इतने ज़ईफ आदमी से शादी हुई और गरीबुल वतन से शादी हुई, जो कश्मीर से देवबंद में आए, जिनका ना मकान है, ना यहाँ कोई ताकत है, ना दुकान है, ना कोई कारोबार है, दूसरे घर भी नहीं आते, मुलाकात के लिए भी नहीं आते कई कई हफ्ते के बाद। तो एक औरत आई और आने के बाद कहा मैं तावीज़ ला दूँ, तावीज़ के असर से शाह साहब आ जाएंगे। मेरी दादी कहती थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपने पाँव का जेवर निकाल कर उसे दिया कि ला दो, चांदी का जेवर, तो उसके एवज़ में वो तावीज़ लेकर आई औरत। तो दादी फरमाती थी कि वो तावीज़ मैंने अपने हाथ पर बांधा, अचानक शाह साहब आ गए सामने। तो और ऐसे वक्त में आए कि ना शाह साहब के आने का वक्त था वो, ना वो टाइम था उनके आने का। आने के बाद सीधा मेरे करीब आए और फरमाया कि भाई हमें किताब से फुर्सत नहीं मिलती, इन चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं, हमें किताब से फुर्सत नहीं मिलती। हम बहन भाई पूछते थे दादी से कि उस तावीज़ में क्या था, तो फरमाती थी कुरान पाक की एक आयत थी, कुरान पाक की एक आयत लिखी हुई थी जो तावीज़ की शक्ल में किसी से लाई थी वो खातून। तो कुरान पाक खुदा के कलाम में इतनी तासीर है, आज भी इतनी तासीर है, खुदा ताला की हर चीज़ में तासीर है। तो इरशाद फरमाया ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तत्तकुल्लाह, के ए अहले ईमान अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हें एक अलग से हैसियत अता करूँगा। हाँ भाई, कुरान पाक जो खुदा ताला का कलाम है اس کے کچھ اسلوب ہیں، ایک انداز ہے، اور قرآن پاک کا طرز ہے، خدا تعالیٰ کا خاص الخاص اسلوب ہے اور طریقہ کار. قرآن پاک کے اہل علم نے دو طرز رکھے ہیں، دو اسلوب لکھے ہیں، ایک حکیمانہ اور ایک حاکمانہ، کہ خدا تعالیٰ کا اپنے کلام میں ایک انداز حکیمانہ ہوتا ہے اور ایک حاکمانہ. حکیمانہ تو انداز یہ ہے کہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ سے زائد کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نماز کا. کیوں پڑھیں؟ ایک جگہ پر جا کر ارشاد فرما دیا، حکمت بتا دی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حق پر استحکام اور اس کے ساتھ ساتھ حق پر جمنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. خدا تعالیٰ نے رعب عطا فرمایا تھا، عمر کو جلال عطا فرمایا تھا. حضرت کے واقعات میں لکھا ہے، حضرت عمر کے اور حضرت کے حالات میں لکھا ہے اہل علم نے، کہ حضرت کا قد لمبا تھا نکلتا ہوا، اور سر کے اوپر بال تھے گول گول، جیسا کہ حبشیوں کے سر پر ہوتے ہیں، اور حضرت نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی. حضرت عمر نے جب کسی بات پر جلال آتا تھا، غصہ آتا تھا، تو تیزی کے ساتھ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے، اپنی آستین اوپر چڑھاتے تھے، اور اتنا جلال اور اتنا غضب کہ کبھی کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی ہو جاتا. مغازی کے اندر سیدنا امام بخاری نے بیان کیا، واقعہ بیان کیا ہے ایک صحابی کا، حاتم ابن ابی بلتعہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح کی اطلاع اہل مکہ کو دے دی، کفار کو پہلے سے دے دی، خبر کو لیک کر دیا، اور خبر مکہ والوں کو دی کہ پیغمبر ارادہ کر رہے ہیں حملہ آور ہونے کا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے چند صحابہ کو بھیجا ہے. حاتم ابن ابی بلتعہ نے جس عورت کو وہ پیغام دے کر روانہ کیا تھا اس کی تعاقب میں بھیجا کہ روضہ خاخ ایک مقام ہے، وہاں پر وہ عورت ملے گی یہودی مشرکہ، اور اس کے پاس یہ پیغام ہے، اس سے جا کر وہ پیغام لے آؤ. اور مکہ پہنچنے نہ پائے، پیغام آ گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضرت علی پیغام لے کر آ گئے اس عورت سے، آنے کے بعد مجلس میں پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کو طلب کیا اور فرمایا کیا وجہ تھی، سوال و جواب. وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہیں، بار بار کہتے ہیں دعنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہٹیے، چھوڑیے، سوال و جواب کا کیا مطلب ہے، یہ غدار ہے، اس کی گردن ابھی کاٹتا ہوں، ابھی اس کی گردن جدا کرتا ہوں. بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مزاج کے انسان ہیں. رعب اتنا عطا فرمایا تھا کہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ حجامت بنوا رہے تھے، سیدنا عمر بیٹھے ہوئے تھے اور حجام حجامت بنا رہا تھا. اچانک حجامت کے دوران حضرت نے اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی، حضرت عمر نے دیکھا تو وہ حجام بے ہوش ہو کے گر گیا، پیچھے پڑا ہوا ہے. تو حضرت نے اس کو اٹھایا، اس کے اوپر پانی کی چھینٹے دیے، اسے ہوش میں لانے کی تدابیر کی. جب وہ ہوش میں آیا تو عمر نے دریافت کیا کہ بھائی طبیعت خراب ہے، بیمار ہو؟ کہنے لگا نہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بے ہوش ہو گئے تھے ابھی؟ کہا کہ حضرت آپ ہی نے تو بے ہوش کیا. تو حضرت عمر نے کہا خدا کے بندے الزام لگاتا ہے، نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ میں نے مارا نہ پیٹا، نہ کوئی اور سخت بات کہی، خامخواہ الزام لگا رہا ہے. کہنے لگا کہ حضرت جب آپ نے اپنا گلا صاف کیا اور آپ نے کھنکھارے تو میں یہ سمجھا کہ میری کسی حرکت پر آپ کو غصہ آ گیا، اس خوف سے میرے ہوش و حواس چلے گئے. یہ حضرت عمر کا رعب ہے، ان کا جلال ہے. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس وقت عرب کے مورخین، عرب کے تاریخ نگار جس وقت حضرت عمر ابن عاص کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے نام سے پہلے لکھتے ہیں فری سے عرب، یعنی عرب کا سب سے سمجھدار انسان. یہ وہ شخص ہیں سیدنا عمر ابن عاص کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کے لیے دعا کی ہے، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جانب دیکھ لیں، پیغمبر کسی کی جانب توجہ فرما لیں تو اس کا تو بیڑا پار ہے، پیغمبر کسی کے حق میں دعا کرا رہے ہیں تو اس کی سعادتوں کا کیا ٹھکانہ، اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ تو حضرت عمر ابن عاص کے حق میں پیغمبر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما۔ ان کا قبیلہ بڑا تھا اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، پیغمبر کو یہ خواہش اور آرزو تھی کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو اسلام کو تقویت ہوگی، طاقت حاصل ہوگی، ان کا قبیلہ بہت بڑا ہے، اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ آ جائیں گے اسلام کے اندر اور اسلام مضبوط ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیوں نہ قبول ہوتی؟ ایک تیر ہے جو نشانے پر لگتا ہے، بلا شبہ آپ کی دعا قبول ضرور ہوگی۔ تو آ گئے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں ہے کہ آپ کو جس وقت اطلاع دی گئی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تیزی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور زمین پر بچھائی اور عمر کا استقبال کیا، اور آپ نے بڑی بے قراری سے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے کہ ان سے ان کے ہاتھ ہاتھ میں لے کر بیعت کریں، ایمان قبول کرائیں۔ جس وقت پیغمبر نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، عمر نے ہاتھ پیچھے کھینچ دیے۔ حدیث میں ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک کے تاثرات بدل گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ یہ سمجھے کہ شاید عمر کا ارادہ بدل گیا۔ آپ نے بے چینی سے پوچھا مالا کا یا عمر، عمر کیا بات ہوئی، کیا ارادہ بدل گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو بنگلہ دیش سے آیا ہوں، میں تو تاجر ہوں، اور یا رسول اللہ تجارت جانتا ہوں، میں آپ کے دین میں اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر آ رہا ہوں، اپنے بزرگوں کا، مجھے کیا ملے گا، پہلے یہ بتائیے مجھے کیا ملے گا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا عمر الا تعلم ان الاسلام یهدب ما کان قبلہ وان الہجرت تهدب ما کان قبلہ، کہ عمر کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کی معافی کرا دیتا ہے، معاف کرا دیتا ہے، اور یہی کام ہجرت بھی کرتی ہے۔ تو عمر نے پھر کہا الان، اب معاملہ طے ہو گیا، اب مجھے نفع مل گیا سودے میں، میں انشاءاللہ آپ سے ایمان قبول کرتا ہوں۔ یہ عمر ابن عاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر کے گورنر ہیں، نہایت بہادر، نہایت غیور اور بڑے زبردست دل والے ہیں اور جنگوں میں حصہ۔ حالات میں لکھا ہے کہ آخر وقت جب ہوا حضرت عمر ابن عاص کا، جب موت کا وقت آیا تو چارپائی پر بیٹھے لیٹے ہوئے رو رہے تھے، تو بیٹے آ گئے صاحبزادے، آ کر پوچھا بیٹے نے کہ ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بیٹا، اور یہ بھی کہا کہ ابا کیا موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈرتے ہو؟ تو عمر ابن عاص نے بلایا بیٹے کو، کہا یہاں آؤ۔ بیٹا قریب آیا، قریب آنے کے بعد عمر نے کہا ذرا میرے پیچھے کمر پہ سے کپڑا ہٹاؤ، میری قمیض۔ بیٹے نے قمیض اٹھائی تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو عمر ابن عاص نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ ابا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں سمجھا آپ کے کوئی جانور کاٹ رہا ہے، کوئی تتیا گھس گیا، کوئی کیڑا گھس گیا جس کے کاٹنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا بیٹا کیا دیکھا تم نے؟ کہا ابا آپ کی کمر پر کوئی جگہ خالی نہیں، جہاں یا تلوار کا نشان ہے، یا بلم کا نشان ہے، یا نیزے کا نشان ہے، ایک انچ بھی جگہ خالی نہیں۔ تو عمر نے فرمایا کہ بیٹا یہی دکھانے کے لیے تجھے میں نے بلایا ہے، اگر تیرا باپ موت سے ڈرتا تو بار بار میدان جنگ میں نہ اترتا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ہم میدان جنگ میں ہوتے تھے، اگر اس وقت موت آ جاتی تو کھلی جنت تھی، ہم اسلام کی راہ میں جنگ کرتے تھے، آج عورتوں کی طرح چارپائی پر ایڑیاں رگڑ کر موت آ رہی ہے، ہمیں اپنا انجام معلوم نہیں کہ ہمیں جنت ملے گی یا جنت نہیں ملے گی۔ بیٹے نے کہا کہ ابا اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت آپ پر کیسے حالات گزر رہے ہیں؟ علامہ کشمیری جن کا ذکر ہوا ان کی فارسی میں ایک نظم ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ گر بودم فراغتے پس از مرگ ساعتے شرح دہم چنا کے تو قصہ بقصہ ہو بہو. یہ کہتے ہیں فارسی میں کہ اگر مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت دے دیا, دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا واپس موت کے بعد, تو میں تمہیں آ کر بتاؤں گا وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں کی سٹوری اور وہاں کی کہانی آ کر سناؤں گا, قصہ بقصہ ہو بہو من وان سناؤں گا, زیر و زبر کا فرق نہیں ہوگا. 80-90 سال ہو گئے آج تک تو آئے نہیں. علامہ کشمیری کیا آتے, نہ کوئی بزرگ آیا, نہ کوئی ولی آیا, نہ کوئی قطب آیا, نہ کوئی غوث آیا, تو آج تک انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں گے اور کب بتائیں گے. تو عمر ابن عاص نے کہا کہ بیٹے نے کہا کہ ابا یہ بتائیے, کہا بیٹا بس یہ سمجھ لو, میں یہ کچھ اور نہیں بیان کر سکتا کہ دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان سے ہمیں بیچ کر اور دبا رکھا ہے مجھے, دو پہاڑوں نے ان کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے آخری وقت. یہ عمر ابن عاص مصر کے گورنر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر بحیثیت امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین مدینہ کے اندر موجود ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تھا, ساتھ میں حضرت عمر ابن عاص کا ذکر ہو گیا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور مدینہ منورہ میں ہیں. آپ امامت فرماتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, آپ کے پیچھے اس وقت پر خواتین اور عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں, آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے. نماز ہوئی ہے, نماز کے بعد ایک نوجوان نے, جب نماز ختم ہو گئی مسجد سے باہر, ایک نوجوان لڑکی سے کہا کہ امی تما کے بالو باشی کہ بھائی اپنے تعلق کا اظہار کیا. لڑکی بڑی سمجھدار تھی, بہت ہی ذہین, اس نے نہ اظہار ناراضگی کیا, نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا, بلکہ یہ کہا کہ اچھی بات ہے آپ کو مجھ سے تعلق ہو گیا, میں پسند آ گئی آپ کو, یہ بہت اچھی بات ہے, میں بھی انسان ہوں آپ بھی انسان ہیں, مجھے بھی شادی کرنی ہے آپ کو بھی شادی کرنی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ نے اپنی خواہش کا اور اپنی تمنا کا اظہار کر دیا. میری ایک شرط ہے آپ سے شادی کی. لڑکے نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ لڑکی نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ امیر المومنین عمر کے پیچھے 40 روز تک نماز پڑھیں 5 وقت کی, اس شان کے ساتھ کہ آپ کی تکبیر اولا نہ چھوٹنے پائے. اگر آپ نے یہ شرط پوری کر دی تو میں آپ سے شادی کر لوں گی. لکھا ہے کہ لڑکے نے سمجھا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے, نماز تو میں پڑھتا ہی ہوں, پابند ہوں, بس اتنی سی مجھے اور پابندی کرنی ہوگی کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو پائے. چنانچہ نماز پڑھنے کے لیے پابندی کی. 40 روز جب گزر گئے تو 40ویں روز لڑکی نے کہا سنیے گا نماز کے بعد, کہنے لگا بڑی بری بات ہے, آپ کے لیے میں نامحرم ہوں, اس طرح کی مجھ سے گفتگو مت کیجیے. لڑکی نے کہا کہ آپ تو وہی ہیں. کہا کہ میں نہیں جانتا آپ کو, میں نہیں پہچانتا, میرا کوئی تعلق نہیں. تو اہل علم اور حضرات علماء نے لکھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت تھی, حضرت کی کرامت تھی. قرآن مجید میں جو حضرت عمر سے بیان کیا گیا واقعے کو, تو عمر نے فرمایا واقعی قرآن مجید نے صحیح کہا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائیوں سے اور فواہش سے روکتی ہے, بے حیائی کی چیزوں سے. درا حال ہے کہ قرآن مجید کا تو یہ اثر تھا ہی, نماز کی تاثیر تو تھی ہی, لیکن اہل علم کہتے ہیں حضرت عمر کی بھی کرامت تھی. تو بہرحال قرآن مجید کا ایک انداز حکیمانہ ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو, مطالبہ کیا, پھر بتا دیا کہ کیوں پڑھیں, کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ایک انداز حاکمانہ ہے بھائی, حاکمانہ انداز, بادشاہانہ انداز ہوتا ہے. آپ سے میں کہوں آپ کے گھر میں کہ یہ میز یہاں کیوں رکھی ہے, یہ کرسی یہاں کیوں رکھی ہے, یہ بیڈ یہاں کیوں بچھا ہوا ہے, آپ کہیں گے آپ کو کیا مطلب, میرا گھر ہے, میں چاہے جہاں رکھوں کرسی, چاہے جہاں رکھوں, چاہے جہاں اپنا بیڈ بچھاؤں, چاہے جہاں ٹیبل رکھوں, آپ کون ہوتے ہیں, یہ میرا مکان ہے, میری ملکیت ہے, میری پراپرٹی ہے, میری جائیداد ہے, آپ اس طرح. تو ایک انداز حاکمانہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ, ان قبلتی حملتی کانو علیہ کل اللہ المشرق والمغرب، کہ ان قریب کچھ لوگ کہیں گے بے وقوف قسم کے کہ کیا بات ہوئی کہ اللہ لوگوں نے قبلہ بدل دیا، پہلے قبلہ بیت المقدس کی جانب تھا، اب بیت اللہ کی جانب رخ کر لیا، کیا وجہ پیش آئی؟ یہ لوگ کچھ لوگ اعتراض کریں گے بے وقوف، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرق و مغرب تمام سمتیں ہماری ہیں، تمام جوانب ہماری ہیں، یہ حاکمانہ انداز ہے کہ ہمارا ہے، ہم چاہے اس جانب میں رخ کر تمہیں حکم دیں نماز پڑھنے کا، چاہے اس جانب میں، چاہے مشرق میں، چاہے مغرب میں، چاہے شمال میں، چاہے جنوب میں، تمام جوانب ہماری ہیں، یہ حاکمانہ انداز ہے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے لیے تمہیں ایک شان دیگر عطا فرمائیں گے۔ اہل ایمان سے فرمایا کہ اے اہل ایمان اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں ہم الگ سے شان عطا فرمائیں گے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں نے ذکر کیا کعب احبار ہیں، ان سے عمر نے دریافت کیا کہ کعب تقوی کیا ہے؟ کعب نے دریافت کیا کہ عمر کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہو تو دائیں جانب بھی تمہارے کانٹے ہوں اور بائیں جانب بھی کانٹے ہوں، آگے بھی کانٹے ہوں اور پیچھے بھی کانٹے ہوں۔ عمر نے گردن جھکائی اور کچھ دیر کے بعد گردن اٹھا کر فرمایا کہ گزرا ہوں۔ کعب نے پوچھا کیسے گزرے تھے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اپنے دامن کو بچا کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے بدن کو سمیٹ کر اور بچا کر کہ کہیں ادھر کانٹوں میں نہ الجھ جائیں کپڑے، کہیں ادھر نہ الجھ جائیں۔ کعب نے کہا کہ عمر اس دنیا میں اسی شان کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے، اسی احتیاط کے ساتھ۔ ہماری دائیں جانب بھی گناہ ہیں، ہماری بائیں جانب بھی گناہ ہیں، آگے بھی گناہ ہیں اور پیچھے بھی گناہ ہیں، ان سے بچ کر زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب اس تقوے پر فرمایا خدا تعالیٰ نے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں الگ سی شان عطا فرمائیں گے۔ آج کائنات میں اور دنیا میں کیا حیثیت ہے بھائی ہماری؟ آج ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہیں، ان سے تجارت مت کرنا، ان کے ساتھ پڑوس کا معاملہ مت کرنا، اختیار مت کرنا۔ بھائی اسلام حقوق کا مذہب ہے، اسلام نے ہر چیز کا حق قائم کر دیا، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق قائم کر دیے۔ حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اچانک ایک اونٹ نے آپ کو دیکھ کر چلانا شروع کیا، بلبلانا شروع کیا آواز، آپ اس کے پاس پہنچے اور پیار سے آپ نے اس کے گردن پر ہاتھ پھیری، اس نے اپنی گردن آپ کے شانے پر رکھ دی، کاندھے پر، اور آپ پیار سے ہاتھ پھیرتے رہے۔ آپ نے پھر پوچھا، صحابہ سے کہا کہ اس کے مالک کو بلاؤ، مالک آ گیا۔ آپ نے پوچھا تم اس کو چارہ نہیں دیتے، اس کے پانی کا انتظام نہیں کرتے؟ اس نے اقرار کیا کہ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بے زبان جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، ان کے چارے اور پانی کا انتظام رکھنا چاہیے، اور یہ ہم سے تمہاری شکایت کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے جانوروں کے حقوق قائم کر دیے، آپ نے درختوں کے حقوق قائم کر دیے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اسلام نے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق نہ قائم کر دیا ہو۔ پڑوسیوں کے حقوق آپ نے قائم کر دیے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی تھی، آپ مسجد نبوی میں تھے عصر کی نماز کے بعد، میں چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات کروں، مجھ سے پہلے ایک صاحب اور آپ کے ساتھ بات کرنے لگے، آپ کو مشغول کر لیا، میں انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ یہ صاحب فارغ ہوں تو میں اپنی بات کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتے ہیں کہ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، وقت گزرتا رہا۔ اب میں سوچنے لگا کہ بہت ہی نالائق آدمی ہے کہ خود بھی نہیں بیٹھتا اور پیغمبر بھی نہیں اس کے احترام میں بیٹھتے، خود بھی تکلیف میں ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف میں، آپ اس کے احترام میں نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، مغرب کا وقت قریب ہو گیا تو وہ صاحب گئے، میں تیزی کے ساتھ پیغمبر کے پاس پہنچا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ نہایت ہی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا، مجھے تو غصہ آ رہا تھا، کہ ان کو میں بتاؤں ان کے اوپر ناراض ہوں کہ انہوں نے آپ کی تکلیف کا خیال نہیں کیا, آپ کو کھڑے کھڑے رکھا. آپ نے فرمایا ہاں ہاں ایسا مت کہنا, تم نے دیکھا تو بڑی خیر کی چیز دیکھی, یہ جبرائیل تھے. اور فرمایا کہ اتنی دیر سے مجھے پڑوسیوں کے حقوق سمجھا رہے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ اتنی تلقین کی انہوں نے پڑوسی کے حقوق کی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو میراث میں شامل نہ کر دیا جائے. اب ہمارے علماء اور حضرات مفتی حضرات لکھتے ہیں کہ اگر پڑوس کے اندر کوئی کافر ہو اور اس کا مکان چھوڑ کر مسلمان کا مکان ہو, اس کافر کا حق زیادہ ہے اس مسلمان کے مقابلے میں جس کا گھر دور ہے اور کافر کا گھر قریب ہے, اتنے حقوق قائم کر دیے. تو ہر چیز کا حق اسلام نے قائم کر دیا. تو ارشاد فرمایا شان دیگر عطا فرماؤں گا. اب کائنات میں اور آج کی دنیا میں کوئی ہم سے تجارت کے لیے تیار نہیں, کوئی ہم سے معاملات کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ہمارے پڑوس میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے اخلاق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جو اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیے, جو آپ نے سکھائے ہیں, وہ اتنے بلند ہیں کہ میں ان کا بیان آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. جو تربیت آپ نے کی ہے وہ بہت ہی عظیم الشان پیمانے پر کی ہے, جس کے میں آپ کے سامنے ابھی کچھ واقعات بیان کروں گا.
بھائی وقت تو بہت ہو گیا, ایک گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا تقریباً, اور مضمون پورا نہیں ہوا, اور یہ میرا دوسرا بیان ہے صبح سے, اور ابھی تو میں نے شام کا کھانا بھی نہیں کھایا. اور سارے اگر میں ابھی اسی وقت اب بیان کروں آپ کے سامنے تو پھر آئندہ مجھے یہاں کون بلائے گا. تو انشاءاللہ مضمون آیت کا حضرت مولانا محترم کسی وقت میں پورا فرمائیں گے, یا جو ہمارے ترجمان ہیں ماشاءاللہ عالم ہیں یہ پورا فرما دیں گے, یا حضرت مولانا بڈھانیہ صاحب کو بلائیے گا, یہ تشریف لائیں گے تو پورا کریں گے انشاءاللہ. دعا کر لیجئے گے, خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان میں استحکام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی بدر التمام, اللہم صلی علی نور الظلام, اللہم صلی علی مفتاح دار السلام, اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ارحم الراحمین, غیاث المستغیثین, یا رب العالمین, الہ العالمین ہم پر رحم فرما, اے اللہ ہم پر کرم فرما. الہ العالمین ہم گناہگار ہیں, الہ العالمین ہم عاصی ہیں, الہ العالمین کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہم نے نہ کیا ہو. ہم نے آپ کے چھوٹے بھی گناہ کیے اور بڑے بھی, چھپ کر بھی کیے ہیں اور ظاہر میں بھی, اعلانیہ بھی گناہ کیے ہیں, لیکن آپ تو کریم ہیں, آپ تو غفور ہیں, آپ تو غافر ہیں. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما. الہ العالمین ایمان میں استحکام عطا فرما, ایمان پر جماؤ عطا فرما. اے کریم خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو, اے اللہ ایمان کے اوپر جماؤ اور استحکام عطا فرما. الہ العالمین صحت و شفا عطا فرما, جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. آپ شافی الاطلاق ہیں, اللہم اشفی انت شافی, لا شفا الا شفاک. جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما. ارحم الراحمین اے کریم جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما, حلال روزی عطا فرما. جو تجارت میں ہیں ان کی تجارت میں الہ العالمین کامیابی عطا فرما, الہ العالمین ترقی عطا فرما. ارحم الراحمین جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے انتظار میں, ان کو بہترین شوہر عطا فرما, بہترین رشتے عطا فرما. ماں باپ کے کاندھوں کے بوجھ کو ہلکا فرما. ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں اور اولاد کے آرزو مند ہیں, انہیں صاحب نصیب اولاد عطا فرما. مطیع و فرما بردار بلند اقبال اولاد عطا فرما. ارحم الراحمین ان دعاؤں کو قبول فرما. اے کریم جو ہمارے مردے ہیں ان کی مغفرت کاملہ فرما, اے اللہ مغفرت کاملہ فرما. حاضرین کے نیک مقاصد کی تکمیل فرما, اے اللہ حاضرین کے نیک مقاصد کی تکمیل فرما. اس مسجد کی ضروریات کی تکمیل فرما, اے اللہ اس مسجد کی ضروریات کی تکمیل فرما. غیب سے انتظام فرما, آپ قدیر ہیں, قادر ہیں، آپ کو تمام قوتیں حاصل ہیں، صاحب کن فیکون ہیں، فعال لما یرید ہیں، الہ العالمین آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اے اللہ آپ کو تو ایک کن کا کلمہ ہے، الہ العالمین اس مسجد کے تمام جو بھی تقاضے ہیں، جو بھی مطالبات ہیں ان کی تکمیل فرما، الہ العالمین آسانی عطا فرما، سہولت عطا فرما، ارحم الراحمین ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ، میک دعا تو اللہ سبحانہ و تعالی اور فضیلت الشیخ ان دس اسٹیج آف ہز لائف ہز ٹریولنگ فرام انڈیا ٹو دا کینیڈا، میک دعا تو اللہ سبحانہ و تعالی فار ہز صحت، اینڈ مے اللہ سبحانہ و تعالی انکریز ہز حیات، اینڈ مے اللہ سبحانہ و تعالی ایکسیپٹ ہز نالج. And we thanks to all the brothers and sisters in this cold weather. Alhamdulillah, you are sacrificed a lot and come to here to learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. If we arrange that kind of program again, inshallah, it will be inshallah present, inshallah? Inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. Jazakallah.